نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في مقام آخر: يا قوم لما صدق الله العظيم. یہ سورہ یاسر کی آیت میں نے تلاوت کی پوری سورت. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر صرف یہی نازل ہو جاتی اور کچھ بھی نازل نہ فرماتے اللہ تعالیٰ تو بھی کافی تھی ہدایت کے لیے. اور اس میں چار باتوں کا اصل میں حکم دیا گیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ عصر کے وقت کی. ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے. گویا یہ چار باتیں ہیں جو انسان کو نقصان سے بچاتی ہیں، یا چار کام ہیں جس سے انسان نقصان اور خسارے سے باہر آ جاتا ہے. لیکن اگر یہ کام نہیں کرے گا کوئی شخص تو وہ سراسر نقصان اور گھاٹے میں ہوگا. اب ہر انسان جائزہ لے لے کہ ہم یہ چاروں کام کرتے ہیں کہ نہیں. محض ایمان لانا کافی نہیں، ایمان کے ساتھ وعامل الصالحات کی قید، اور عمل صالح بھی کافی نہیں، وتواصوا بالحق، اور اس کے ساتھ وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کی طرف متوجہ کرتا رہے آدمی، یعنی حق بات کہتا رہے، فرائض یاد دلاتا رہے کہ تمہارا کام کرنے کا یہ ہے، یہ ہے، یہ کام بھی تم پر ضروری ہے، اس کام کو بھی کرنا ہے. اور وتواصوا بالصبر کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے روکنا، اس کی وصیت کرنا، نصیحت کرنا خیرخواہی کے ساتھ. تو یہ چار کام ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے بتلائے ہیں کہ ہمیں کرنے ہیں. اس زمانے میں افراد و تفرید کا معاملہ ہے، کہیں بہت زیادتی ہے، کہیں بالکل کم کر دیتے ہیں، کہیں زیادہ کر دیتے ہیں. تو افراد و تفرید سے ہٹ کر شریعت نے حکم دیا ہے اعتدال کا ہر معاملے میں. اب تواصوا بالحق کس طرح کریں، اسی طرح تواصوا بالصبر کس طرح کریں، اس کا بھی طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کا جیسا جی چاہے کہہ دو، بلکہ ہر کام قاعدے قرینے سے کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر چیز کو، برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اگر طاقت ہے قوت ہے اس میں تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے اس برائی کو. اور کوئی شخص اگر اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے قوت نہیں ہے تو دوسرا درجہ بیان کیا کہ زبان سے. اور کسی میں اتنی بھی قوت اور طاقت نہیں ہے تو پھر تیسرا درجہ بیان کیا فبقلبی، اس کو دل سے بدل دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دل میں برا سمجھے، فقط اتنا کافی نہیں، بلکہ دل کو دل سے بدل دے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی طبیعت میں کڑھن پیدا ہو، اتنی بے چینی پیدا ہو کہ اس کے اثرات چہرے پر آئے. یہ ہے تبدیل. یہ بے چینی اصل میں آج ہم میں نہیں، ہم دیکھتے تو سب کچھ ہیں، تو جو تیسرا درجہ ہے وہ بھی ہمیں حاصل نہیں. حالانکہ اس آخری درجے کو بھی اضاف الایمان کہا گیا ہے، سب سے ضعیف درجہ، کمزور درجہ ہے، لیکن وہ درجہ بھی تو ہمیں حاصل نہیں. بہت کم ایسے ہوں گے اللہ کے بندے جو منکرات کو دیکھ کر اگر پہلے اور دوسرے درجے پر عمل نہیں کرتے تو تیسرے درجے پر عمل کرتے ہوں، ورنہ آج اس سے بھی ہم فارغ ہو چکے. البتہ پہلا درجہ اب کیا ہے؟ سب سے پہلا تو جو درجہ ہے وہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ہے، کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے. اب کیسے روکے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ہاتھ میں جو ہے وہ لٹھ پکڑ لے اور ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا لے، جو چیز بھی نظر آئے غلط بس مار پیٹ شروع کر دے، تو یہ مقصد تو ہے نہیں. بزرگان دین نے جو بات بتلائی وہ یہ کہ مثلا خاندان کا سربراہ ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے، چھوٹے اس کی بات مانتے ہیں، خاندان کے لوگ اس کی بات کو سمجھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سربراہ خاندان پر اب یہ لازم اور ضروری ہے کہ اگر وہ غلط بات کو دیکھے تو بزور طاقت بھی روک سکتا کہ بھئی یہ کام نہیں ہوگا. کم از کم خاندان کا سربراہ تو یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے خاندان پر اس کا زور ہے، کہیں اور نہیں بھی ہے تو کم از کم جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں اس کی بات کو سمجھتے ہیں، چونکہ اس لیے اس کے ذمہ لازم ہوگا. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بچے گا نہیں، یعنی باسپور سے نہیں بچ سکتا. اور کہیں نہ کہیں تو ہمیں ایسا کرنا ہی ہوگا. اب اگر ہر جگہ ہتھیار ڈالتے چلے جائے آدمی تو پھر وہ محال ہوگا جو ہمارے معاشرے کا آج ہو رہا ہے. تو پہلا درجہ یہ، لیکن یہاں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے، استطاعت کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب زبان سے تو ہر آدمی روک سکتا ہے، لیکن بزور طاقت یا بزور بازو جو آپ نے کہا، تو استطاعت کس درجے کی ہو؟ چار چھ آدمی، آٹھ آدمی کہیں جائیں کسی جگہ جہاں منکرات ہو رہے ہیں اور جا کر ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، تو ایسا تو ہر آدمی کر سکتا ہے، تو کیا ایسا صحیح ہے؟ تو نہیں، ایسا صحیح نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، اس سے آدمی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. مثلا آدمی کہیں کسی سنیما گھر میں گیا، دور سے دیکھا اس نے وہاں بڑے بڑے تصاویر لگے ہوئے، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور یقیناً وہ منکر ہے، منکر چیز ہے، بری چیز ہے، تو اپنے ہاتھ سے اس کو جا کے توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا، نیچے اتار دیا، تو یہ تو ٹھیک ہے اس نے ایک کام کیا، لیکن اب کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، دو چار اس کے ساتھ تھے ان کی بھی پٹائی شروع کر دی، اب دونوں میں لڑائی پیدا ہو گئی، فتنہ کھڑا ہو گیا. تو یہ چیز استطاعت سے خارج سمجھی جائے گی، یہ مقصد نہیں ہے، اس طرح سے نہیں کرنا. استطاعت کے بھی درجات ہیں، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہر شخص یہ سمجھے گا کہ بھئی مجھے بھی سارے کچھ سب کچھ حاصل ہے، جو چاہوں میں کروں. اس لیے ان چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ آدمی جب کسی منکر سے کسی کو روکے تو اس کا طریقہ بھی سمجھے کہ کس طرح سے روکے. جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ تبلیغ دین یا منکرات سے روکنا کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لے اور جس کو دیکھے اس کے سر پہ مار دے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. اس طرح تو فتنہ پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا، بجائے اصلاح کے فتنے شروع ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے. یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ طریقہ وہ اختیار کیا جائے کہ، اور یہ ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں، اسی لیے رہنما کی اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آدمی اس میں باریک فرق کو سمجھ نہیں سکتا تو اپنے کسی بڑے سے پوچھ لے کہ اس موقع پر میں کیا کروں، پھر وہ جو راستہ بتایا اس کے مطابق اختیار کرے طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے بھری محفل میں سب کے سامنے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا زنا کرنے کو جی چاہتا ہے. اب کوئی ہوتا ہم جیسا تو شاید غصے سے بھر جاتا اور ممکن ہے سب کو کہتا بھی اس کی پٹائی کرو، دیکھو یہ کیا بات کہہ رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ بیمار آدمی ہے. ڈاکٹر کے سامنے جب کوئی مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر اس سے لڑتا نہیں ہے کہ تو نے یہ بیماری کیوں پال لی، تجھے شوگر کیوں ہو گئی، تو نے کہ چینی بہت کھائی یا کچھ اور کا معاملہ کیا یا کوئی اور بیماری پیدا ہو گئی، تو ڈاکٹر ڈانٹتا ڈبڑتا نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بیچارہ بیمار آدمی ہے، یہ میری توجہ کا مستحق ہے، مجھے اس کے ساتھ ہمدردی والا سلوک کرنا چاہیے اور صحیح معنی میں اس کا علاج کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر ہی کی طرح پیش آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بیمار آدمی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی، تو نے مجھ سے ایک بات پوچھی، ایک بات کہی، کیا میں بھی تجھ سے ایک سوال کر لوں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ بتاؤ کہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو، کیا کوئی شخص اگر تمہاری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو میں نہیں چاہتا. کہا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ، کوئی پھوپھی کے ساتھ، اسی طرح آپ نے مختلف رشتے گنوائے کہ فلاں فلاں کے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا کہ نہیں. کہا تو بس جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو جس کے ساتھ، تو وہ بھی کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی پھوپھی، یعنی کوئی نہ کوئی رشتہ تو کسی کا ہوگا، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ میں آ گئی، اب میں ایسا نہیں کروں. آپ نے اس کے سینے پہ غالباً ہاتھ بھی پھیرا اور دعا بھی فرمائی. تو بہرحال یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، کس محبت کے ساتھ آپ نے اس کے دل کے داعیے کو تبدیل کر کے صحیح رخ پر ڈال دیا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ایک شخص مسجد میں آیا اور آ کر اس نے دعا کی، اللہم ارحمنی و محمد، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہم دونوں میں کسی اور کو شریک مت کر. آپ نے اس کو بلایا، فرمایا اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی رحمت کو بالکل محدود کر دیا، حالانکہ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے. جس طرح مجھ پر اور تجھ پر ہو سکتی ہے، سارے دنیا پر اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے. تو بہرحال آپ نے اس کو سمجھایا. اس کے بعد وہ شخص کہیں گیا، مسجد ہی میں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب صحابہ کرام چاہتے تھے کہ اٹھ کر دوڑیں، بھاگیں اور اس کو روکیں. آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو، اس کا پیشاب بند مت کرو. اور جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا کہ دیکھو بھائی، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، پاکیزگی کی جگہ ہیں، یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ ناپاکی کا کام کریں، پیشاب کریں یا گندگی پھیلائیں. پھر آپ نے سمجھا دیا اس کو. اب لوگوں نے تو اس میں بہت کچھ کہا، پھر اس کی حکمتیں بیان کی، اور وہ تو وہ کافروں تک نے اس پر لکھا کہ واقعی بہت ہی عقل مندی کا کام ہے یہ. اب اگر عین پیشاب کرتے وقت کسی کو آدمی دوڑائے تو ڈر کے مارے جب وہ بھاگے گا تو پوری مسجد ناپاک ہوتی. آپ نے اس سے بھی اس کو بچا لیا. دوسرا یہ ممکن تھا کہ اس کا پیشاب ہی بند ہو جائے، کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا. اور اس طرح بہت سی حکمتیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات کہنے کی یہ کہ اس قسم کے اس شخص کو اگر ہم جیسا ہوتا تو شاید مار مار کر اس کو ادموا کر دیتے، ممکن ہے جانی نکال دیتے. لیکن آپ نے وہاں پر بھی طریقے سے اس کو سمجھایا کہ جو غلط کام ہے اس سے کس طرح روکنا ہے ہم. تو بہرحال بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صحیح نیت سے، صحیح طریقے پر، حق طریقے پر، حق موقع پر اگر ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مد ذلہ العالی نے یہ ایک مقام پر بیان بھی فرمایا اور غالباً لکھی بھی ہے کہیں یہ بات، کہ اگر کوئی شخص کسی کو صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ اگر کہے گا تو یقیناً وہ اس بات کو سمجھے گا لے گا، اگر نہیں لیتا تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوئی ہے، یا صحیح طریقے سے بات کہی نہیں گئی، یا وقت درست نہیں تھا، یا نیت درست نہیں تھی۔ بعض اوقات آدمی اس قسم کی بات کرتا ہے نام و نمود کے لیے کہ میرا ڈنکا پٹ جائے کہ صاحب بہت حق بات کہنے والا ہے، ساری دنیا کے اندر اخبارات میں تصویریں آ جائیں، میڈیا پر آ جاؤں اور لوگ مجھے دیکھیں کہ صاحب دیکھو حق بات کس طرح سے یہ کر رہا ہے، تو یہاں نیت کی خرابی۔ اسی طریقے سے موقع صحیح نہیں تھا، جیسے کسی شخص نے، بلکہ ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ایک شخص کو کسی بات کا کہہ دیا، اسے آنا بند کر دیا، کسی سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے آ نہیں رہے آج کل، کہا کہ وہ آپ نے فلاں نصیحت کی تھی تو اس لیے، تو کہا کہ اچھا کچے توے پر ٹھنڈے توے پر روٹی ڈل گئی، مطلب یہ تھا کہ ابھی توا گرم نہیں ہوا تھا، اگر توا گرم ہو جاتا اس کے بعد اگر جو ہے وہ روٹی ڈالی جائے تو وہ صحیح سیک بھی جاتی ہے پک بھی جاتی ہے، لیکن اگر توا گرم نہ ہو اور اس پر پیڑا جو ہے بڑھا کر ڈال دیا جائے تو پھر روٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اسے فرمایا کہ بات صحیح وقت پر اور صحیح طریقے پر بھی ہو، اگر کسی نے صحیح طریقے سے نہیں کہی، آج ہر شخص یا اول تو تبلیغ یا کسی سے دین کی کوئی بات آج کوئی کرتا ہی نہیں، اور کوئی کرتا ہے تو پھر ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ داروغہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ بجائے لوگ سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی، جو پہلی بات ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہاتھ سے تبدیل کر دے، یہ اس وقت ہے جبکہ فتنہ نہ ہو، اس کی بات ماننے والے موجود ہوں، تب تو اس طرح سے عمل کرے، لیکن اگر ایسا کرنے سے فتنہ پیدا ہونے کا ڈر ہے اور مصیبت کھڑی ہونے کا خطرہ ہے، خود کو خود جان کی خطرہ ہے، یا اس کے جو ساتھ ہیں ان کی بھی جانوں کو بھی خطرہ ہے، یا دین کو بجائے فائدہ پہنچنے کے نقصان ہے، تو ایسی صورت میں استطاعت سے خارج یہ بات سمجھی جائے گی۔ اب جو ہے وہ ہاتھ سے تبدیل معاملہ نہ کرے، بلکہ اب زبان سے کہے، اور زبان سے بھی کیسے کہے کہ میرے بھائی آپ جو یہ کام کر رہے ہو یہ مناسب نہیں، طریقے سے اس کو سمجھائے، محبت سے سمجھائے، خیر خواہی کے ساتھ اس سے بات کرے، اگر مان لیتا ہے ٹھیک ہے۔ کوئی کہے کہ صاحب لوگ اس طرح مانتے نہیں، نہیں مانتے تو کیا ہمیں ٹھیکیدار بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے ضرور منوانا ہے؟ یہ منوانا ہمارے ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام جو ہے وہ ان علیک الا البلاغ، تمہارے ذمہ صرف بات پہنچا دینا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچاتے تھے، اور آپ سزم اس کے باوجود، البتہ دل کی بے چینی دیکھی آپ کی، لعلک باخع نفسک الا یکون مومنین، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، یعنی اتنا دکھ آپ کو ہوتا تھا کہ وہ بات نہیں مانتے بات نہیں سنتے، تو کس قدر نبی کو دکھ ہوتا تھا اور اس میں دل میں کلہن پیدا ہوتی تھی، بے چینی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکون مومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے غم میں ان کی فکر میں؟ اور دوسرے کا فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، بس نصیحت کرنا آپ کا کام، نصیحت طریقے سے آدمی کرے اور اس کے بعد پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ آہستہ آہستہ انسان کے دل پر بات اثر کرتی ہے، لیکن طریقے سے ہو۔ فیضی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، شاعر تھا بہت بڑا اور عالم بھی تھا، بے نقط تفسیر لکھی قرآن مجید کی بغیر نقطوں، لیکن اس زمانے میں بیٹھے ہوئے حجام کے پاس داڑھی منڈوا رہے تھے، کٹوا رہے تھے، ایک صاحب وہاں سے گزرے اور کہا کہ آغا ریشمی تراشی، آغا تم داڑھی کاٹتے ہو؟ تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ بھلے ریشمی تراشم بھلے دلے کسرا نمی خراشم، کہ ہاں میں داڑھی کاٹ رہا ہوں لیکن کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا۔ تو گویا انہوں نے تعریض بھی کر دی، تان بھی کر دیا ایک طرح سے اس پر کہ تم نے تو میرا دل توڑ دیا، میں تو داڑھی ہی کاٹ رہا ہوں لیکن تم تو میرا دل چھیل رہے ہو، یعنی تم نے ایسی بات کہی مجھے۔ تو اس شخص نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ دل رسول میں تراشی و گوئی کے دل کسرا نمی خراشم، یعنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھیل رہا اور کہتا ہے میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا، تو اس کی آنکھیں کھل گئیں، فوراً جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرحبا جانے جا ہم راز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے آج جو ہے وہ ہم راز کر دی، اللہ تعالیٰ کے با جانے جا ہم راز کر دی، چشمم باز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں تو اب تک یہی سمجھتا تھا لیکن آج پتہ چلا کہ واقعی یہ عمل ایسا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے آئندہ میں ایسا نہیں کروں۔ تو بعض اوقات بعض باتیں طریقے سے اگر کہی جائے تو سیدھے از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلتی ہے اور دل پر جا کر ٹکتی، اللہ نے اس کی اصلاح کے سامان پیدا کر دیا۔ تو یہ ہمارے سب بھائی ہیں، بعض لوگوں کو صحبتیں نہیں ملتی، بعض لوگوں کو کہیں ان کا آنا جانا نہیں ہوتا، ان کے کانوں میں بات نہیں پڑتی، نتیجہ یہ کہ بیچارے بالکل کورے ہوتے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے ساتھ بھی محبت اور پیار کا سلوک کیا جائے اور طریقے سے بات کی جائے تو کچھ ناممکن نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم ایسے آدمی کے ساتھ زبردستی کا معاملہ کریں گے یا اس کو کہیں گے بات اس طرح سے کہ اس بجائے اچھی لگنے کی اسے بری لگے، تو ایسی صورت میں پھر یقیناً وہ دن برگشتہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات بھی فقہا نے لکھی ہے کہ اگر آپ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اس کو برائی سے روک رہے ہیں اور پھر بھی وہ نہیں رکتا اور کہتا صاحب تم نے میرا دل توڑ دیا، تو اب اس کے دل ٹوٹنے کی ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنا طریقہ اختیار کر لیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ البتہ اب وہ اگر نہیں اختیار کرتا تو لازمی بات ہے کہ اتنا حق تو ہمارا تھا کہ ہم خیر خواہی کے ساتھ دین کی بات اس کو پہنچاتے اور غلط کام سے اس کو روکتے، سو ہم نے روک دیا۔ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے صاحب آپ کی بات سے ہمارا دل ٹوٹتا ہے، اب فکر کی ضرورت نہیں، دل ٹوٹتا ہے تو اب ٹوٹتا رہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ رہا ہے، اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ کیا چیز ہے؟ کسی انسان کے دل کا ٹوٹنا کیا ہے؟ اس لیے بات کو سمجھ کر کرنا چاہیے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو کب کریں، کس موقع پر کریں، کب نہ کریں۔ بعض اوقات بعض لوگوں کو اگر زبان سے بھی ہم بات کہتے ہیں تو وہ بات بجائے اس کے کہ صحیح طور پر اس پر اثر کرے، غلط موقع پر یا غلط طریقے سے کہی جائے تو اس سے اور مشتعل ہو جائے۔ پہلے تو وہ صرف ایک غلط کام ہی کر رہا تھا، اب اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا نعوذ باللہ۔ مثلا کوئی سنت کام ہے اور آپ نے اس کو ایسے طریقے سے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر عمل کرتا، اس نے اشتعال میں آ کر اس سنت کا مذاق بھی اڑانا شروع کر دیا۔ تو دیکھیے اب بجائے اس کے پہلے تو صرف گناہ ہی کر رہا تھا، اب کفر میں مبتلا ہو جائے اور سب اب ہم بن جائیں گے اس کا۔ اس لیے ایسے موقع پر اس طرح سے بات نہ کی جائے کہ وہ دین کا استہزاء کرنا شروع کر دے یا سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ ایک آدمی اگر گناہ کر رہا ہے، کوئی سنت اختیار نہیں کرتا، تو گناہ کا کام ہے، لیکن خدا نہ کرے اس سنت کا مذاق اڑا رہا ہے تو پھر ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے کہ آدمی زبان سے کہہ دے، لیکن زبان سے کس طرح کہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ حضرت مفتی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پر حکم فرمایا تبلیغ کے لیے تم جاؤ فرعون کو، لیکن ساتھ میں یہ نصیحت بھی فرمائی قول اللین لینا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ نہ تبلیغ قبول کرے گا نہ کوئی اور بات قبول کرے گا اور بہت ہی ہٹ دھرمی اس نے اختیار کی ہوئی ہے، لیکن اپنے جب قاصدوں کو بھیج رہے یعنی حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں علیہ السلام تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا قول اللین، ان سے بات کرنا نرمی کے ساتھ، سختی سے پیش مت آنا۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ صاحب نے یہاں پر لکھا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق گو نہیں ہو سکتا، ہم میں سے کوئی شخص، کوئی آدمی کہے نا صاحب مجھے جو ہے نا حق کا جذبہ بہت ہے یا میں بہت زیادہ حق جو ہے وہ مجھ میں قوت ہے طاقت ہے اس لیے میں اس کو طاقت کے ساتھ ایسے کروں گا، تو فرمایا نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تو حق پرست کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے جیسا حق گو تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب نبی علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم فرعون سے بات نرمی سے کرنا، تو ان سے بڑا کوئی حق کہنے والا نہیں اور فرعون سے بڑا کوئی کافر نہیں ہو سکتا، اس اعتبار سے کہ اس نے خدا ہی دعویٰ کر رکھا تھا، فرعون سے بڑا گمراہ کون ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے گمراہ کے لیے بھی کہا جا رہا قول اللینہ. تو آج ہم جن کو دین کی بات بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ فرعون سے بڑھ کر ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں حق کہنے والے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ حکم دیا ہے کہ بات ذرا کہنا, یعنی بات تو حق کہو, حق بات کہنے سے ممانعت نہیں, لیکن اس کو طریقے سے کہو, محبت سے کہو, پیار سے کہو. اب محبت پیار سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے بھائی, لیکن ہم ناراض نہ ہوں اس سے. ہمارا کام مسلسل کہتا رہنا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں, آدمی کتنے مسلمان ہوتے ہیں؟ کل 19 آدمی مسلمان ہوئے ہیں صرف. اب آپ سوچئے, روزانہ مارتے تھے ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر, اور جناب مارا کرتے تھے, اور نیچے سے جو ہے وہ آگ کی دھونی دیتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے, اور پھر جب اٹھتے تھے پھر تبلیغ شروع کر دیا کرتے تھے. اپنے کام سے باز نہیں آئے. اور وہ لوگ بھی بڑے ڈھیٹ تھے, انہوں نے دین اسلام قبول ہی نہیں کیا, اور چند ایک نے قبول کیا جن کو میں نے بتا دیا کہ وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں 19 آدمی. تو بہرحال دین کی تبلیغ, دین کی بات جو کہنی ہے وہ اسی طریقے سے کہنی ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے داروغہ نہیں بنا کے بھیجا کہ ہم برے طریقے سے لوگوں سے پیش آئے, بات طریقے سے ہی کہیے. اب اگر وہ مان لیتا ہے ٹھیک ہے, نہ مانے تو اللہ سے دعا کرے, اور اپنے اندر بے چینی پیدا اپنے اندر کرے. آج سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ بے چینی ختم ہو گئی, جس بے چینی کا کہ ہمیں حکم تھا کہ گناہ کو دیکھ کر ہمارا کم سے کم چہرہ تو تغیر ہو جائے, متغیر ہو جائے. مجھے وہ آیت اب یاد آئے, یا قومی لم تعزون قوما اللہ مہلکہم, یعنی اللہ رب العزت نے ایک قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیا, فیصلہ فرما لیا کہ اس کو عذاب دینا ہے اب. لیکن وہاں کے جو نیک لوگ تھے وہ پھر بھی ان کو واضح نصیحت کرتے رہے آخر دن تک, جس دن عذاب آنا تھا اس سے ایک دن پہلے تک بھی واضح نصیحت کرتے رہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یا قوم لم تعزون قوما اللہ مہلکہم, اللہ نے جس قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تم ان کو وعد و نصیحت کیوں کرتے ہو؟ اب ان کے بارے میں تو طے ہو چکا کہ انہیں ہلاک کرنا ہے, پھر وعد و نصیحت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ کہ بھئی ہم اللہ کے یہاں اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں, ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم تو آخر تک ان کو سمجھاتے رہے, واعظ کرتے رہے, نصیحت کرتے رہے, اب یہ نہیں مانے تو ان کی قسمت, ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا. کیا مطلب؟ ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ان کو محبت سے, پیار سے, طریقے سے آدمی کہے. آج خرابی یہی ہے کہ بڑے اگر خاندان کے ہیں تو انہوں نے کہنا چھوڑ دیا, شادی بیاہ ہیں, دیگر تقریبات ہیں, ان میں جو کچھ جو ہے کام ہو رہے ہیں, مخلوط اجتماعات ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر گناہ وہاں پر جو ہو رہے ہیں, تو آج کوئی شخص جو ہے یہ کہنے کو تیار نہیں ہے. کوئی سٹینڈ نہیں لیتا کہ صاحب میں اس مجلس میں شریک نہیں ہوں گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی سب سے پہلے آگے آگے شریک ہیں, صاحب کیا کریں, بھتیجے کی شادی یہ کرنا ہی پڑتا ہے, اولاد کا معاملہ آ جاتا تو کیا کریں, صاحب ہم نے بھی تو اپنی جوانی میں کیا, اب یہ اولاد ہے یہ کریں مرضی, جو مرضی کریں. ایسے کام نہیں چلے گا. اگر ہم غلط تھے تو اس کا مطلب نہیں کہ اولاد کو بھی غلط راستے پہ ڈال دیں. کسی کے باپ نے اگر شراب پی ہے تو یہ نہیں کہ اپنی اولاد کو بھی کہ بیٹا پی, میں نے بھی پی تھی, یہ کیا طریقہ ہوا؟ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم اولاد کو تو اس راستے پر نہیں چلنے دیں گے, ہم اپنے اولاد کو بچائیں گے کہ بلکہ اپنے تجربات کا ان تک فیض پہنچائیں گے, فائدہ پہنچائیں گے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی لیکن تم ایسی غلطی مت کرنا بھائی. بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اولاد کو بتائے گا بھی نہیں آدمی کہ میں بھی اس بری لت میں مبتلا تھا, ہاں اس کو کہتا رہے گا کہ نہیں بیٹا اس کے قریب مت جانا, یہ صحیح نہیں. تو آج معاملہ یہی ہے کہ بڑے ہوں چھوٹے, اچھے برے, سب اب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہیں. ورنہ ہم جس طرح دیکھیے اگر کوئی خاندانی بات آ جاتی ہے تو جناب وہاں پر اسٹینڈ لے لیتے ہیں کہ صاحب یہ میرے فلاں شادی میں شریک نہیں ہوا تھا لہٰذا ہم بھی شریک نہیں ہوں گے, یا فلاں وقت اس نے میری بے عزتی کی تھی, جب تک یہ آ کے مجھ سے معافی نہیں مانگ لے گا ہم شریک نہیں ہوں گے. تو خاندان کے لوگ آتے ہیں پیروں میں ہی پڑتے ہیں, معافی ہی مانگتے ہیں کہ صاحب معاف کر دے غلطی ہو گئی لیکن شادی میں ضرور شریک ہو جائے. تو خاندانی معاملات آتے ہیں, اپنی عزت کا معاملہ آتا ہے تو آدمی فوراً اسٹینڈ لے لیتا ہے اور جا کے معافی منگوا لیتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رسول کی بات آتی ہے کوئی اسٹینڈ نہیں لیتا. نتیجہ یہ کہ آج پانی سروں سے گزر رہا ہے, کل کو ہم ہی سر پکڑ پکڑ کے روئیں گے اور آج رو رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنے اس روش کو ترک نہیں کیا اور اسی طرح سے ہم چلتے رہے جیسے چل رہے ہیں تو کل ہمیں اور رونا پڑے گا. پھر نہ اولاد قابو میں آئے گی نہ ہمارے چھوٹے قابو میں آئیں گے. آج معاملہ ہے بھی یہی کہ چھوٹے کہتے ہیں بھی شریک ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے تو جائے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو ہم ان میں شریک ہو جائیں, ہم پھر رک جائیں کہ ٹھیک ہے بھائی اگر ہمیں بلانا ہے تو پھر تمہیں یہ سب کام نہیں کرنے ہوں گے, اور اگر یہ کام کرنے ہیں تو تمہیں پھر کوئی حق نہیں ناراض ہونے کا. تو کم از کم اتنا سا آدمی اسٹینڈ تو لے اور اپنے آپ کو تو گناہ سے بچا لو بھائی. اگر دوسرے کو ہم نہیں بھی روک سکتے, وہ کہنے کے باوجود کر رہا ہے, مبتلا ہو رہا ہے, تو ہم اپنی ذات کو تو بچا سکتے ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی ہمشیرہ کا ان کا نکاح ہوا تو اس وقت جو ہے وہ گھر والوں نے پروگرام بنا لیا کچھ بہت سے رسومات کا بھی, اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے غالباً اس وقت ایک کتاب لکھی تھی رسومات کی رد میں, تو وہاں کے جو بدعتی لوگ تھے اور دیگر قسم کے لوگ تھے انہوں نے پہلے سے پمفلٹ شائع کر دیا اور اس میں جناب یہ لکھ دیا کہ یعنی مصنف جو رسومات کی ترک پر جنہوں نے کتاب لکھی ہے تردید میں, ان کی رسومات میں شرکت, ان کو ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تو چونکہ بہن ہیں یہاں تو ضرور شریک ہوں گے, لہذا پہلے سے جو ہے وہ اشتہارات بھی لکھ لیے گئے تاکہ فوراً جو ہے چپکا دیے جائے تاخیر کے بغیر. لیکن اللہ تعالی نے انہیں جو بصیرت عطا فرمائی تھی تو گھر والوں نے بھی سوچا کہ چلو اگر رسومات میں شریک نہیں بھی ہوں گے تو کم از کم نکاح میں تو شریک ہو ہی جائیں گے, لیکن حضرت نے یہ کیا کہ مسجد ہی سے خاموشی سے کہیں اور منتقل ہو گئے چلے. اب نکاح کا وقت آیا, ڈھنڈیا پڑ گئی, اس سے پہلے رسومات جو انجام دی گئیں وہ دی گئیں جیسے مائیوں کے رسومات ہیں اور دیگر رسومات ہوتی ہیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھیں, چونکہ یہ آئی ہندوؤں سے ہمارے یہاں, وہیں سے سبھی ساری رسومات آئی. تو نکاح کے وقت وہ سمجھ رہے تھے شاید شریک ہو جائیں گے لیکن نہیں, تو تلاش کیا جناب, جا کے دیکھا کسی مسجد میں جو خاموشی سے ایک جگہ بیٹھے ہیں, لوگ آئے کہ جناب آپ تو کمال کر دیا آپ نے اور نکاح میں بھی شریک نہیں, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نکاح میں شریک ہو جائیں گے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں روکنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا تو کم از کم اپنی ذات کو تو میں ان سے بچا سکتا تھا, سو میں نے بچا لیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کی خوشی کی خاطر بھی گناہ کریں, ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب. کمالے کے لوگ دین پر چلنا پسند نہیں کرتے لیکن ہم سے چاہتے ہیں کہ بے دینی کریں, ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کے راستوں پر چلیں, نہ خود چھوڑتے نہ دوسروں کو چھوڑنے دیتے. اس لیے میرے عزیز بھائی اس معاملے کے اندر تو کم از کم آدمی ہمت سے کام لے, ہمت سے کام نہیں لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, کہ آدمی اپنے آپ کو بچا لے. ٹھیک ہے ہم ان سے تلخ کلامی نہ کریں, گالی گلوچ نہ کریں, ان کو برا بھلا نہ کہیں, ان کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ طریقہ درست نہیں ہے اور ایسے طریقے ہوں گے تو میں شرکت سے معذرت کرتا ہوں, اور اگر پھر بھی نہ مانے تو جانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل میں بے چینی پیدا کر دیں, اگر یہ بے چینی پیدا ہو گئی تو بس سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ تین درجے ہیں کہ آدمی منکرات دیکھے تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے, اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو تیسری دل سے بدل دے. یہاں پر بعض لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ دل سے برا سمجھے, تو محض اتنا سمجھ لینا کافی نہیں ہے, ایسا تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بھائی, یہ تو سب سے آسان کام ہے کہ دل سے برا سمجھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں دیکھتے ہوئے بھی جا رہے ہیں, تو کیا دل سے برا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ سارے کام دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دل سے برا بھی سمجھ رہے ہیں, شرکت تو نہیں کی لیکن دیکھتے ہوئے بھی جا رہے ہیں کہ دیکھیں ہوتا کیا, کیسے کر رہے ہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں, کہیں کوئی تعزیوں میں شرکت کر رہا ہے, کہیں کوئی جشنوں میں جا رہا ہے, کوئی جلوسوں میں جا رہا ہے, دل سے برا سمجھ رہا ہے لیکن بھائی روشنی دیکھنے کے لیے تو نکلے میں, تو عجیب بات ہے یہ. اس لیے کہا دل سے بدل دے, اور دل سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں کو دیکھ کر آدمی کے دل میں اتنی گھٹن پیدا ہو, اتنے قلب میں بے چینی پیدا ہو کہ اس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہوں, تو پتہ چلے گا واقعتاً جو ہے وہ اس کو اس گناہ پر بڑا صدمہ ہے. حضرت جبریل امین کو جب حکم دیا گیا, اللہ رب العزت نے ایک بستی کو الٹنے کا حکم دیا, تو جبریل امین نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اللہ آپ نے مجھے بستی کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا ہے لیکن آپ نے کچھ استثنا نہیں فرمایا, حالانکہ اس بستی میں آپ کے نیک بندے بھی ہیں, تو کیا انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے؟ فرمایا کہ ہاں ان سے میں ہلاک کر دوں, اور وجہ بتائی کہ گناہ کرتے ہوئے وہ دیکھتے تھے لوگوں کو لیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑتے تھے، کبھی گناہوں سے روکتے نہیں تھے، تو ایسے لوگوں کو بھی ایسے موقع پر تباہ کر دیا جائے. سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے اصل میں کہ جب ہم گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے اور کسی کو نہ ہمارے دل میں کوئی گھٹن پیدا ہوگی، نہ زبان سے ان کو روکیں گے، نہ ہاتھ سے، تو ایسی صورت میں اگر عذاب آئے گا تو بچ ہم بھی نہیں سکتے تھے. اس لیے یاد رکھیے یہ بات کہ طریقہ تو خیر میں نے بتا دیا کس طرح سے ہمیں روکنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کو حقیقتاً برا سمجھیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں درست نہیں ہے، اور اس کے اثرات ہم پر ہوں، ہمارے ماتھے پر بل پڑے، ہمیں تکلیف پہنچے تو سمجھا جائے گا. اب ہر آدمی جائزہ لے لے کہ جو کچھ گناہ ہو رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، ہم اپنے دل میں کتنی بے چینی محسوس کرتے ہیں، کتنی گھڑن ہوتی ہے، کتنی جو ہے جہاں پر ہمیں قوت اور استطاعت ہے وہاں ہم اپنی قوت اور استطاعت سے کتنا کام لیتے ہیں. جو کمی ہو اس کو دور کرنے کی فکر کرو بھائی، اور اگر عمل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، لیکن اس بات کو ذہن سے نہ نکالنا کہ طبیعت جو اپنی نام و نمود کے لیے یہ کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، اس کے نبی کا حکم سمجھ کر، طریقے کے مطابق کام کر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے تمام احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق دے.